السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آج کی اس نشست میں ایک ایسے موذی اور خبیث مرض کے بارے میں بات کریں گے جس کی خباثت اور خطرہ کینسر کے مرض سے زیادہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اب سب جانتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا کوئی علاج نہیں، اور اس مرض کو خبیث مرض کہا جاتا ہے، اور یہ بہت معروف اور مشہور بیماری ہے. لوگ اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی مرض ہے جس کا خطرہ اور جس کی خباثت کینسر کے مرض سے بہت ہی زیادہ ہے، اور اکثر لوگ اس مرض سے غافل ہیں. اور یہ ایسی مرض ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر میں ایک ایسا مریض نظر آتا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو، اور خاص طور پر عورتیں، ہمارے مسلمان بہنیں اس مرض سے واقف بھی ہیں اور مبتلا بھی ہیں. یہ مرض ہے جادو کی مرض، جادو، بد نظر اور آسیب. جادو کیا ہے، جادو کی حقیقت، جادو کی قسمیں نواقض الاسلام کے درس میں پہلے بیان کر چکے تھے پچھلے سال میں. اب اس تھوڑے سے وقت میں میں جادو کا علاج بیان کرتا ہوں، لیکن جادو کے علاج کو بیان کرنے سے پہلے وہ کون سی علامتیں ہیں جس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس مریض کو یا اس شخص کو جادو ہوا ہے. اس کی چند علامات ہیں، جیسے ملیریا کے مریض کو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بتاتا ہے مجھے بخار ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، کپ کپاہٹ ہوتی ہے بخار کے ساتھ. یہ علامتیں ہیں ملیریا کی بیماری کی. اسی طریقے سے جس پر جادو ہوا ہو یا بد نظر لگی ہو یا اسے آسیب ہو، جن کا سایہ ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں. یہ علامتیں دو قسم کی ہیں. ایک ایسی علامتیں جو نیند میں ہوتی ہے خواب کی صورت میں، اور دوسری قسم کی علامتیں وہ ہیں جو جاگتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتی ہیں. اور یہ علامتیں سارے بھی ہو سکتی ہیں، صرف خواب میں بھی ہو سکتی ہیں یا صرف جاگنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں. تو خواب میں عام طور پر، اور خواب کا مطلب یہ کہ اگر یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں زیادہ تر کثرت سے نیند میں انسان دیکھے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص پہ جادو ہوا ہو یا بد نظر لگی ہو یا کوئی آسیب ہو. نیند کی صورت میں دیر سے نیند آنا، گھبراہٹ، رات کو گھبراہٹ محسوس کرنا، جب بستر پر لیٹے گھبراہٹ محسوس ہو، ڈرونے خواب دیکھنا، خواب میں اچانک اٹھ کے بیٹھ جانا، خواب میں زیادہ تر جانور دیکھنا جیسے بلی، کتے، اونٹ، سانپ، بچھو زیادہ تر دیکھنا، کبھی کسی اگر کوئی شخص ایک دفعہ دیکھ لے دو دفعہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ زیادہ تر خواب میں یہی چیزیں نظر آنا، سوتے سوتے نیند میں زیادہ ہنسنا یا رونا یا چیخنا، نیند میں زیادہ تر باتیں کرنا اور باتیں بھی عجیب و غریب جو اس شخص کو جاگتے ہوئے زیب نہ دے، اسی طریقے سے رات کو سوتے ہوئے دانتوں کو ٹکرانا، یہ بچوں میں زیادہ تر ہوتا ہے آپس میں دانتوں کو ٹکرانا، یا خواب میں یہ دیکھے کہ میں اونچائی سے گر رہا ہوں، یہ بھی ایک نشانی ہے، یا خواب میں عجیب و غریب چیز دیکھے، یعنی ایک شخص کو دیکھتے جو بہت ہی زیادہ لمبا ہے، اس کی لمبائی آسمان تک جا رہی ہے، یا بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے، یا کالے سیاہ رنگ کا ہے، اور یہ چیزیں کثرت سے دیکھنا، تو نیند میں یہ چیزوں میں جو میں نے بیان کی ہیں، اگر کوئی شخص کثرت سے یہ چیزیں دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے، ہو سکتا ہے کہ اسے ان تینوں میں سے کوئی مسئلہ ہو گیا، جادو ہے، بد نظر ہے یا آسیب۔ اور جاگتے ہوئے عام طور پہ جو علامتیں ہوتی ہیں، اچانک عبادت سے دور ہونا، ایک شخص نمازی ہے، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، اچانک اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، یا نماز کی طرف دل نہیں لگتا، قرآن مجید پڑھتا ہے روزانہ تو قرآن مجید بھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دل تنگ ہو جاتا ہے، زیادہ تر سر میں درد رہنا، اکثر اوقات سر میں درد ہے، جسم میں درد، علاج سے بھی ٹھیک نہ ہونے والا، مسلسل سر کا درد اور جسم کا درد جو ڈاکٹروں کے علاج سے بھی ٹھیک نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اچانک وہ شخص بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہے، باتیں کرتے کرتے گم ہو جاتا ہے اور کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے، اپنی خیالوں کی دنیا میں، اسی طریقے سے سستی محسوس کرنا دائمی طور پر، زیادہ سست رہنا، یہ بھی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چند علامتیں ہیں کہ انسان کے اچانک عادت اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں، یعنی اچھا خاصا اچھے اخلاق کا شخص ہوگا تو اچانک اس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ ہنسی مزاح ختم ہو جاتا ہے، زیادہ تر غصے میں رہنا، گھر میں جاتے ہی سینہ تنگ ہو جانا، گھر والے اچھے نہیں لگتے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی، اس کو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے، تو اچانک اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں یہ تبدیلی اچانک محسوس ہونا، یہ بھی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ایسا شخص کیا کرے جس میں یہ نشانیں ساری کے ساری ہوں، یا ان نشانوں میں سے چند نشانیں موجود ہوں؟ سب سے پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کے لیے، اگر ڈاکٹر کے علاج سے وہ ٹھیک نہ ہو، یا ڈاکٹر اسے بتا دے کہ آپ کی ساری رپورٹس ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص ان چیزوں میں مبتلا ہو، اسے یہ تکلیفیں بار بار اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ راقی کے پاس جائے، اور راقی جو قرآن مجید سے علاج کرتا ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنا علاج کرے قرآن سے، جیسے میں ابھی بیان کروں گا کون کون سے صورتیں پڑھنی ہیں، کس طریقے سے پڑھنی ہے، بہتر ہے کہ انسان خود اپنا علاج کرے قرآن مجید سے، اور ہر مسلمان نمازی پرہیزگار انسان اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، ابھی آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ کا دشمن مسجد میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دوست ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دوست، تو ہر مسلمان قرآن مجید سے اپنا علاج کر سکتا ہے، بلکہ اسے خود اپنا علاج کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی اور کے پاس جائے، کسی اور کے پاس جانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان اپنا علاج خود کرے، اپنے بچوں کا بھی علاج خود کرے۔ اگر اس نے کسی کے پاس جانا ہے علاج کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جاہل، ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور یہ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور قرآن پڑھنا نہ آئے، والله تعجب کی بات ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بالکل ان پڑھ، مجھے عربی پڑھنا نہیں آتی. ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. گاڑی چلانا، میں ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں سائیکل نہیں چلائی، اس ملک میں آتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، اب ان کے پاس لیموزین گاڑی چلا رہے ہوں. اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، لیکن اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں سیکھ سکتا. اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو یاد تو کر سکتا ہے، اور انسان کا حافظہ جو ہے اور یاد کرنا جو ہے، جو امی ان پڑھ ہے ان کی عقل اور ان کا حافظہ ان سے زیادہ کہیں تیز ہے جو پڑھے لکھے ہیں. یہ مجرب بات ہے، اکثر لوگ جو ان پڑھ ہیں ان کا حافظہ زیادہ تیز ہوتا ہے. بہرحال اگر اس نے کسی کے پاس جانا بھی ہے تو کس کے پاس جائے؟ علاج کرنے والے تو بہت ہیں، خاص طور پر جادو کا علاج اور ان چیزوں کا علاج بہت سارے لوگ ہیں، کس کے پاس جائے؟ میں چند نشانیاں بیان کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچو، یہ جادوگر ہیں، ان کے پاس کبھی بھی علاج کے لیے نہیں جانا. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص جادو کی بیماری میں مبتلا ہو، کسی نے اس پر جادو کیا ہو، یا بد نظر ہو یا آسیب ہو، ایسا شخص اگر اس کو موت بھی آ جائے تو یاد رکھیں ہم سب نے مر جانا ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا. نہ کینسر کا مریض زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی تندرست انسان زندہ رہ سکتا ہے. اگر انسان ہے، جاندار کوئی بھی حیوان ہے، تو موت حق ہے اور سارے کے سارے مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا. لیکن یاد رکھیں، جس کی موت کفر پہ ہوتی ہے وہ ویسے نہیں جس کی موت ایمان پہ ہوتی ہے. تو جادوگر کے پاس جانا کفر ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص جادوگر کے پاس جا تو اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ کافر ہے. جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادوگر کاہن عراف کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یعنی اس دین اسلام سے اس نے کفر کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہوا. جادوگر بھی کافر ہے اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو علاج کے لیے جادوگر سے بچنا. جادوگر کی کیا نشانی ہے میں ابھی بیان کرتا ہوں. جادوگر کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ مریض سے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نہیں پوچھے گا، ماں کا نام پوچھے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو، اس مریض کو کچھ چند ایسی باتیں بیان کرے گا جس کا تعلق غیب سے، مغیبات سے ہے، کہ آپ فلاں جگہ رہتے ہو، آپ کے پڑوس میں یہ چیز ہے، آج آپ نے یہ کیا تھا. تو وہ شخص یہ سن کے متاثر ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ پہنچا ہوا شخص ہے. حالانکہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ لوگ جو جادوگر ہوتے ہیں، اور جادو کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایک عہد نامہ ہوتا ہے دو بدترین چیزوں کا، شیاطین الانس اور شیاطین الجن، ان دونوں کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے. شیطان الانس جو ہے وہ یہ عہد کرتا ہے شیطان الجن سے کہ میں نے شر پھیلانا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانی ہیں. اور جو شیطان الجن ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرتا ہے شیطان الانس کی، تاکہ یہ جو انسان، جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اور انسان کی اور شیطان کی جنگ تو شروع سے چلی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور ابلیس نے قسم کھائی کہ میں اس انسان کو اس جنت سے نکال دوں گا، اور اس کو جتنی بھی راستے جنت کی طرف جاتے ہیں وہاں پر رکاوٹ بن جاؤں گا. اور سب سے آسان کام شیطان کے لیے ہے کہ کسی مسلمان کو شرک میں مبتلا کر دے، کفر میں مبتلا کر دے. تو جو جادوگر کے پاس جاتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، شیطان کو اور کیا چاہیے. تو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، تو شیطان جن کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کفر پھیلا رہا ہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ پھیلا رہا ہے. اور شیطان الانس جو جادوگر ہے اس کو دنیا مل رہی ہے، لوگوں کے سامنے ایک بزرگ ہے، لوگوں کے سامنے وہ ایک اچھا کام کرنے والا انسان ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا انسان ہے، لیکن حقیقتاً اندر سے ایسا ظالم اور کافر شخص کوئی بھی نہیں. تو وہ اپنا نام کمانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے. تو جو نشانیاں ہیں، وہ یہ ہے, جادوگر کی نشانی یہ ہے کہ وہ ماں اس مریض کا نام پوچھتا ہے, پھر اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے, کچھ ایسی خبر دیتا ہے اس مریض کو جس سے مریض متاثر ہو جائے کہ واقعی یہ پہنچا ہوا بابا ہے, یعنی اس کے گھر کے بارے میں, اس کے بارے میں کہ آپ کا والد کا یہ نام ہے یا آپ کے اتنی بھائی ہیں, اس طریقے سے وہ پریشان ہو گیا. ایک شخص آپ کو جانتا بھی نہیں ہے تو ایسی خبر کیسے دے سکتا ہے, اور یہ وہ جن اسے بتاتا ہے جس کے ساتھ اس نے عہد کیا ہے. وقت نہیں معلوم, یہ بتاتا ہے کہ جن کیسے وہ جنوں کو کیسے بلاتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں, اور پھر وہ کس طریقے سے جن اس پر قابض ہو جاتے ہیں. حالانکہ بات مشہور یہ ہے کہ جن اس کے تابع ہیں, حقیقتاً وہ خود جنوں کے تابع ہوتا ہے, جو جنوں کے سردار ہیں وہ خود ان کے تابع ہوتا ہے, اور وہ جنوں کا سردار چھوٹے جن اس کے تابع کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ عمل بھرا, یہ بہت لمبی بات ہے. تو جادوگر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ پوچھے گا اور طلب کرے گا مریض کی کچھ چند چیزیں, بنیان ہے, ٹوپی ہے, انڈر ویئر, یہ چیز مانگے گا, میں نے اس پہ پڑھنا ہے, یہ جادوگر کی نشانی ہے, ایسے شخص سے بچ کے رہنا. وہ جب بھی کوئی چیز پڑھتا ہے تم تما کرتا ہے, یعنی زبان کو دبا کے کچھ ایسے الفاظ کہتا ہے جس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو کیا کہہ رہا ہے. وہ تلسم لکھتا ہے, عجیب نمبر اور عجیب الفاظ, جس اگر آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے لکھا کیا ہے. اسی طریقے سے عہد سلیمانیہ کے خاص نقش ہوتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر پھونک مارتا ہے پانی میں, قرآن بھی پڑھتا ہے, قرآن کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ تمتما کرتا ہے, کچھ اور چیزیں بھی پڑھتا ہے. اور یہ تمتم جو عجیب الفاظ ہیں, یہ جنوں سے استغاثہ ہے, جنوں کا نام لے کے ان سے استغاثہ کرتا ہے, مدد طلب کرتا ہے. اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, یہ اس طریقے سے ان کو پکارتا ہے اور شرک کرتا ہے, اور شیطان اس کے ساتھ آ جاتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے زیادہ تر وہ گرہ باندھتا ہے یا دھاگوں پر یا رسیوں پر. اسی طریقے سے بخور کا استعمال کرنا, خوشبو اور بخور خاص طور پہ, اور عجیب عجیب بو ہوگی اس بخور کی, نہ اچھی اور نہ بری, بڑے عجیب سے. اب کمرے میں داخل ہوں گے دھواں ہی دھواں ہوگا, یہ کیا ہے, یہ بخور ہے, یہ بھی جادوگر کی نشانی ہے. اسی طریقے سے اس جگہ میں جہاں پر وہ بیٹھتے گندگی پھیلی ہوگی, وہ خود بھی اس کے کپڑے بھی عجیب سے گندے ہوں گے, کیونکہ یہ لوگ صفائی میں نہیں رہ سکتے. صاف اور پاک جگہ میں شیطان جن کہاں آتے ہیں, وہ تو گندگی میں آتے ہیں, تو اکثر اس کی جگہ جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ گندی ہوتی ہے, اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بار بار اٹھ کے ایک بند اندھیرے کمرے میں جاتا ہے, میں ابھی آتا ہوں, پوچھ کے آتا ہوں, تو وہ جنوں سے گفتگو کر کے پھر آتا ہے, یہ بھی اس کی نشانی ہے. اکثر وہ گندگی اور ناپاک چیزیں مانگتا ہے, جیسے پیشاب یا حیض کا خون, یہ بھی جادوگر کی نشانی ہے. اسی طریقے سے وہ حکم دیتا ہے مریض کو کہ جا کے ہدہد کو قتل کرو یا مینڈک کو قتل کرو, حالانکہ ان دونوں کے قتل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. تو وہ براہ راست یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو, وہ آپ کو انڈائریکٹ طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مریض سگریٹ پیتے ہیں, کوئی بدکاری کرتا ہے, تو اسے روکتا نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ جادوگر کی نشانی ہے. جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں, آپ کو روکتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ یہ حکم دیتا ہے اسے کہ آپ نے 40 دن تک پانی کو ہاتھ نہیں لگانا. اب اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے نماز نہ پڑھو, اگر نماز سے منع کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جادوگر ہے, دجال ہے, جھوٹا ہے یہ. لیکن وہ لوگوں کو انڈائریکٹ طریقے سے نماز سے منع کرنا چاہتا ہے. کیسے منع کرے گا کہ پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ, پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ تو وضو کیسے کرو گے, یعنی نماز نہ پڑھو. تو وہ انڈائریکٹ طریقے سے کہتے کہ 40 دن پانی کو ہاتھ نہ لگاؤ. اسی طریقے سے وہ کچھ لکھی ہوئی پرچیاں دیتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین میں دفن کرو یا فلاں قبر میں دفن کرو, یہ بھی جادوگر کی نشانی ہے. اسی طریقے سے وہ یہ پرچیاں دے کے کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ اسے جلا دو, دفن کرو یا جلا دو, یہ بھی جادوگر کی نشانی ہے. اس شخص کے چہرے سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ نافرمانی کرنے والا شخص ہے. یعنی مثال کے طور پہ داڑھی بڑی ہوگی تو مونچھیں بھی بڑی ہوگی, حالانکہ سنت یہ ہے داڑھی بڑی ہونی چاہیے اور مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے. تو اس کی داڑھی بھی بڑی ہوگی اور مونچھیں بھی بڑی ہوگی، نافرمانی کرنی ہے، یا داڑھی مڑواتا ہوگا یا کاٹتا ہوگا، تو اس کے ظاہر سے یہ چیزیں ملتی ہیں، اور اکثر اس شخص کے چہرے پر کفر کی کالک ہوتی ہے، اور یہ کالک اس شخص کو نظر آتی ہے جو جادو اور جادوگرے سے دور ہوتا ہے، جو خود اس میں ملوث ہوتا ہے ان کو کہاں نظر آتی ہے، کیونکہ ایمان کا نور ہوتا ہے دل میں بھی اور چہرے میں بھی، اور ایمان اور کفر دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں، جب ایمان داخل ہوتا ہے تو کفر چلا جاتا ہے، اور جب کفر داخل ہوتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تو یہ چند نشانیاں تھیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، جو شخص ایسے لوگوں کی طرف جاتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج، اگر تصدیق نہیں کرتا صرف شغلیہ جاتے دیکھنے کے لیے تو 40 دن کی اس کی نماز نہیں، اس کے مطلب نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دے گا، یعنی 40 دن کی نماز کا اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا، نماز تو اس پر فرض ہو ضرور پڑھے گا، لیکن 40 دن تک اس کی نماز کا اجر و ثواب چلا جائے گا، اور 40 دن کی نماز یعنی 200 نماز، انسان جو جادوگر کے پاس جاتا ہے دیکھنے کے لیے جادوگر کرتا کیا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، صرف شغلیہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے، اس شخص کی 200 نمازیں، وہ شخص 200 نمازوں کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نشانیاں ہیں اور اس کے بعد کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا، اب اس شخص کے پاس جانے جس میں یہ علامتیں نہ ہوں، پہلے تو اپنا رقیہ خود کرے، اپنا علاج خود کرے، قرآن مجید سے بالکل آسان میں بھی بیان کرتا ہوں، اگر کوئی شخص خود نہ کر سکے تو اس شخص کے پاس جائے جس میں یہ علامتیں نہ ہوں۔ علاج کا طریقہ کیا ہے، یاد رکھیں علاج کے 3 طریقے ہیں، نمبر 1 علاج سے پہلے کیا کرنا ہے، پھر علاج کیا ہے، پھر علاج کے بعد کیا کرنا ہے۔ علاج سے پہلے، سب سے پہلے مریض کا جو گھر ہے اس کو پاک کرو، اگر اس میں تصویریں ہیں تو نکال دو، کتا ہے نکال دو، یعنی ہر وہ نافرمانی جو عام مسلمان اپنے گھروں میں مزین کرتے ہیں ان کو گھر سے نکال دو، گھر کو ایک مومن گھر بناؤ، ایمان والا گھر بناؤ جس میں ایمان والے لوگ رہتے ہوں۔ نمبر 2، جو چیزیں بھی اس مریض کی جیب میں ہیں، کوئی پرچی ہے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، جو کچھ بھی ہے، یا پہلے کوئی تعویذ ہے، وہ سب اتار دو، اس کے پاس کوئی بھی چیز بغیر ضرورت کے، کوئی بھی پرچی نہیں رہنی چاہیے، ہاں اکامہ ہے کوئی لائسنس وغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی پرچیاں جیب میں ہیں بالکل صاف کر لو۔ اس مریض میں اگر کوئی نافرمانی ہے تو اس کی اصلاح کرو، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ سے منع کرو، اگر وہ سود کھاتا ہے تو سود سے اسے منع کرو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز کا حکم دو، کیونکہ یہ قرآن کا علاج ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو مومن ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو خود ہی دار اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد اگر عورت ہے تو عورت کو کبھی بھی بغیر محرم کے علاج نہیں کرنا، اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، خاوند ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی خاوند، کوئی بھی اس کا محرم ہے، اس کو ساتھ، اس کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مریض کی جو علامتیں وہ پوچھنا، اس کی تاریخ کیا مرض کی، اسے کیا ہوا ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے، اور یہ اچھی طریقے سے دوبارہ سننا اور پوچھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے علاج شروع کرنا۔ علاج کیا ہے، بہت آسان ہے، میں بھی بیان کرتا ہوں، اچھی طرح یاد کر لیں، قرآن مجید کی آیات پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں، سورۃ البقرہ کی جادو کی آیت، آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، آیت الکرسی کا نمبر ہے 255، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات والارض سے لے کے آخر تک، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، سورۃ یونس آیت نمبر 113 سے 122 تک، سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف تھی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 113 سے 122 تک، سورۃ یونس آیت نمبر 76 سے 82 تک، سورۃ یونس آیت نمبر 76 82 سورت طہ آیت نمبر 65 سے 70 تک، سورت الصافات آیت نمبر 1-10، سورت الحشر کی آخری 5 آیتیں، سورت الحشر آخری 5 آیتیں، اور سورت القلم کی آخری 2 آیتیں، اور سورت الاخلاص والفلق والناس. سورت الاخلاص قل هو الله احد، سورت الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورت الناس قل اعوذ برب الناس. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ پڑھنی ہے اس مریض پر ایک دفعہ بلند آواز میں اس کے کان میں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. تو یہ جو مریض ہے اس کی تین حالتیں ہیں جب یہ قرآن سنے گا، اس کے تین صورتیں ہیں. نمبر ایک، بے ہوش ہو جائے گا، جیسے مرغی کے دورے پڑتے ہیں. اگر بے ہوشی ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس پہ جادو ہے یا بد نظر ہے یا اسیب ہے، یعنی اس کا جن ظاہر ہونے والا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اسے چکر آئیں گے یا کپ کپی شروع ہو جائے گی، یہ بھی نشانی ہے کہ اس میں اس کو کوئی تکلیف ہے لیکن ظاہر نہیں ہوئی. تیسری صورت ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کچھ فرق نہیں پڑے گا تو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھو، کچھ نہیں ہوا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجو، اس کو کوئی اور بیماری ہے، جادو نہیں ہے، اسیب نہیں ہے، بد نظر نہیں ہے. اگر چکر آنا شروع ہوئے اور کپ کپاہٹ شروع ہو گئی، اس کا مطلب ہے اس کو تکلیف ہے، ظاہر ہونے والی ہے، دوبارہ پڑھو. اگر بے ہوشی ہو گئی تو پچھلی صورت میں آ جاؤ، پہلی صورت میں. اگر بے ہوشی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب اس کا جو جن تھا یا جو بھی چیز تھی وہ چلی گئی، اگر وہ تندرست ہو جاتا ہے. سب سے مشکل علاج ہے اس کا جو بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے. اگر بے ہوش ہو جاتا ہے اور بات نہیں کرتا، یہ آیتیں شروع سے پڑھنا، پھر سے پڑھنا شروع کر دو. اس کے اندر جو جن ہے وہ بولے گا، جب وہ بولے گا اسے آپ نے چار چیزیں پوچھنی ہیں، ایک سوال کسی صورت میں نہیں پوچھنا. چار چیزیں جو پوچھنی ہے آپ نے، اس کا نام کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. اگر غیر مسلم ہے تو اسے اسلام کی دعوت دو، اور اگر غیر مسلم ہے تو اسے یہ بیان کرو کہ جادو کفر ہے. اور قرآن مجید جو آیتیں میں نے بیان کی ہے اس میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جادو کفر ہے. اسی طریقے سے اسے پوچھو کہ اس نے جادو کہاں دفن کیا، یہ جادو کہاں پہ ہے. اور یہ بات اگر آپ کو مل گئی تو جادو کا علاج آسان ہے، کیونکہ جادو کو آپ نکالیں گے اور اس کو ضائع کریں گے. وہ طریقہ بتاؤں گا آخر میں میں، جادو کہاں پہ ہے. اس کے بعد چوتھا سوال پوچھو اسے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا آپ اکیلے ہو، کیونکہ کچھ جادوگر یہ ہوتے ہیں کہ ایک جادو کے ساتھ دو تین جن بھیج دیتے ہیں. آپ ایک تو نکال لو گے، باقی جو دو ہیں اس کا کیا ہوگا، تم مریض کی مرض تو ویسے رہے گی. تو اسے پوچھو آپ کے ساتھ کوئی اور ہے یا نہیں. جو آپ نے سوال نہیں پوچھنا کسی صورت میں وہ یہ ہے کہ کس نے جادو کیا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں زیادہ تر. اور کیا کہیں گے، آپ کی ماں نے کیا ہے، آپ کے بھائی نے کیا ہے، فلاں رشتے دار نے کیا ہے، اسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یاد رکھیں. تو آپ کو اس سے غرض نہیں کس نے کیا ہے، آپ کو اس سے غرض ہے کہ علاج کیا ہونا چاہیے. تو آپ نے یہ پوچھنا ہے. اس کے بعد آپ مزید پڑھو، اس پہ پڑھتے رہو. اگر وہ کہتا ہے کہ میں خارج ہونا چاہتا ہوں تو اسے حکم دو کہ ابھی نکل جاؤ. اگر وہ کہتا ہے میں نکل چکا ہوں اور مریض تندرست ہو گیا، ایک ہفتے کے بعد مریض کو دوبارہ بلاؤ، اس پہ دوبارہ پڑھو تین مرتبہ. اگر بے ہوش ہو جاتا ہے اس مطلب اس نے جھوٹ بول، نکلا نہیں ہے وہ. اس صورت میں اس سے پوچھو نکلا کیوں نہیں، وجہ کیا ہے، اور پچھلی دفعہ سے زیادہ شدت سے پڑھو، اور پڑھتے رہو ایک دن، دو دن، تین دن، جب تک کہ وہ چھوڑ کے نہیں جاتا. اگر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایک ہفتے کے بعد پھر مریض کو بلاؤ اور اس پہ پڑھو. اگر اسے کچھ نہیں ہوتا اس مطلب وہ چھوڑ کے چلا گیا اور مریض تندرست ہو گیا الحمدللہ. یہ تھا علاج. علاج کے بعد کیا کرنا ہے، جو راقی ہیں، جو علاج کرتے ہیں لوگوں کے، میں ان کو جانتا ہوں، یہاں پر موجود ہیں، وہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارو. نماز 5 وقت با جماعت ادا کرو مردوں کے لیے، اور عورتیں ہیں تو وہ اپنے گھر میں 5 وقت نماز پڑھیں. جتنی بھی نافرمانیاں ہیں جو وہ پہلے کرتا تھا اس سے دور ہو جائے اور استقامت اور راہ راست پر صراط مستقیم پر چلتا رہے. ہر نماز کے بعد جو ذکر ہیں جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرے, صبح شام کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کرے. میرے بھائیو بہت ضروری ہیں اور ہم ان چیزوں سے غافل ہیں, واللہ یہ بہت ضروری ہیں. یہ ایک ڈھال ہے, ایک اوڑھ ہے جو آپ کو شر اور مصیبت سے بچاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اذکار پڑھتے تھے, خود پڑھتے تھے, صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان پہ عمل کرتے تھے اس طریقے سے, وہ بھی صبح شام پڑھتے تھے. جن کو جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ ان اذکار پر عمل کرتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ ضعیف, کمزور اور محتاجی کی انتہا ہے ہم لوگوں میں, اس کے باوجود بھی ہم پرواہ نہیں کرتے. تو ان اذکار کا خاص طور پہ چھوٹے کتابچے ملتے ہیں, آج کل تو کارڈ آئے ہوئے جیب میں رکھ لو, اور عورتیں گھر میں کچن ہے وہاں پہ لگا لیں, تو اپنا کام بھی کرتی رہے پڑھتی بھی رہیں, آپ کے جیب میں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں, اور ہر نماز کے بعد ان اذکار کا آپ اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو بہت ہی کم اثر ہوگا. جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, لبیب بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اثر ہوا بہت ہی کم اثر ہوا, اثر لیکن بہت کم ہوا, کہ وہ بھول جاتے تھے کہ رات میں کہاں پہ تھا, کس بیوی کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کیا ہے, قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا ہے کہ دین میں کوئی غلطی نہیں ہوگی, اور الحمدللہ کبھی ہوئی بھی نہیں, کبھی ہو بھی نہیں سکتی. لیکن کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, بشریت کے تقاضے کی وجہ سے جو جادو کا اثر ہوا اتنا ہوا, تھوڑا سا ہوا بس. اگر ان پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو کیا ہم پہ نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. اور بد نظر, صرف جادو نہیں بلکہ بد نظر بھی لگ جاتی ہے. اور میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں, دو لفظ ہیں بس, ان دو لفظوں سے آپ کے مسلمان بھائی کی جان بچ سکتی ہے, وہ ایک بوزی مر سے بچ سکتا ہے, تو آپ کیا تکلیف ہے؟ دو لفظ کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں, کہتے یار تو ہر بات میں الحمدللہ انشاءاللہ کہتے ہو تو یہ کیا ہے, انشاءاللہ ماشاءاللہ مذاق اڑاتے ہو, لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک ماحول ہے, آپ اس ماحول میں یہ چیز سیکھتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ, یہ ہر انسان کی زبان میں ہے. بلکہ کرسچن نرسیں کام کرتی ہیں ہاسپٹل میں, جب انجیکشن دیتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ, انشاءاللہ وہ بھی کہتی ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی کہتی ہیں. تعجب کی بات ہے کہ کافر لوگ اس ملک میں آ کے یہ ایمان کی باتیں سیکھ کے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں مومن ہو کے مسلمان ہو کے بھی ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ کسی کی پرواہ نہ کریں, جسے بھی دیکھیں اگر آپ کو کچھ پسند آئے تو ماشاءاللہ. اور بد نظر لگتی ہے, اس صحیح حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بد نظر لگی, وہ شخص بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں آئے, تو کیا آپ اپنے اسلام بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ کہا کرو. اور پھر اس شخص کو حکم دیا جس کی بد نظر لگی تھی کہ وضو کرو, اس شخص نے وضو کیا, اس وضو کے بچے ہوئے پانی سے, کیونکہ وضو نلوں میں نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, برتنوں میں ہوتا تھا, تو وہ برتن میں جو پانی جمع ہو وضو کا, تو اس شخص کو غسل کیا اور وہ شخص تندرست ہو گیا. تو بد نظر سے بھی بچنے کا یہ طریقہ ہے, اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی بد نظر سے بچاؤ. یہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بد نظر تو بدکاروں کی لگتی ہے, ہرگز نہیں. اگر صحابی کی نظر لگ سکتی ہے جو مومن اور پرہیزگار تھے, تو کسی انسان کی بھی لگ سکتی ہے, کبھی انسان کا اپنے بس کی بات نہیں ہوتی, بد نظر لگ ہی جاتی ہے. اس لیے انسان جو کر سکتا ہے وہ الحمدللہ ماشاءاللہ تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں, ماشاءاللہ کہے. جو نہیں کر سکتا اس کی جو بد نظر لگتی ہے تو اس کا توڑ ہے ماشاءاللہ کہنا, اور زیادہ تر لوگوں کی طرف گھورنا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اچھی چیز عطا کی ہے تو کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا, وہ جو دل میں بغض ہوتا ہے اس کو زبان پہ نکالتے ہیں, اور ایک لفظ سے انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اپنے مسلمان بھائیوں پر رحم کرو, اور ایسے الفاظ کبھی نہ کہا کرو, کیونکہ اگر مجھے پسند نہیں کہ کوئی شخص میرے زندگی کو برباد کرے تو میرے مسلمان بھائی کوئی چیز پسند نہیں ہے. ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اسے اس پہ ظلم نہیں کرتا, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کی نظروں میں وہ آ جائے, اچھی گاڑی لی ہے تو اس کو نظر بد نظر سے دیکھو, گھر لیے اچھا ہے تو اس کو بد نظر سے دیکھو, بچے اچھے تو اس کو بد نظر سے دیکھو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسے اچھا عطا فرمائے. یہ غبطہ ہے, یہ حلال چیز ہے, لیکن بد نظر سے, حسد سے کہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں, تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.